الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم
میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دینی نعمتیں بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر بھی کریں دل کی گہرائی سے شکر بھی ادا کریں سب سے بڑھ کر جو اللہ پاک اپنے گھر کی حاضری کا موقع نصیب فرماتے ہیں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے نصیب والوں ہی کو یہ سعادت ملا کرتی ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر حاضری کی سعادت پا لیتے ہیں ورنہ تو کتنے ہی مسلمان ہیں مومن ہیں مسجدوں کے آس پاس سے گزر جاتے ہیں لیکن اندر سے وہ معاملات نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے گھر کی حاضری ان حضرات کو میسر ہو جائے نہ تو یہاں آنا اپنے بس میں ہے اور نہ ہی نہ آنا اپنے بس میں ہے یہ دربار بہت اونچا دربار ہے اللہ تعالیٰ ہی اپنے ان بندوں کو اپنا مہمان بناتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں انسانوں کے ہاں بھی جو محبوب ہوتا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے بار بار انسان اس کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ آئے مہمان بنے اس کا اکرام کیا جائے اس کی عزت افزائی کی جائے اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر میں انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اکرام اور ان کا اعزاز فرماتے ہیں بعض دفعہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں مسجد جاؤں گا تو مسجد ہی کا بن جاؤں گا ملا بن جاؤں گا نمازی کہلاؤں گا حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ میرے اعمال کی بدبختی مجھے روکے ہوئے ہیں انسان کے بس میں کہاں ہے کہ وہ خود چل کر آ جائے جب تک کہ حاضری کی اجازت نہ ملے تو یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے ہمیشہ دل کی گہرائی سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بارہا دن میں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اپنے گھر کے ساتھ وابستگی ہمیشہ ہمیں نصیب فرمائے یہی تو وہ تعلق ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تعلق دکھائی دیتا ہے اگر مسجد سے انسان کی وابستگی نہ ہو تو پھر دوسرے تیسرے طریقے کون سے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ سے تعلق دکھائی دیتا ہو اللہ پاک نے ان مراکز کو اپنی ملاقات کا گھر بنایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنی ملاقات کے لیے اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں تو غرض یہ ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک کی ہیں ان میں روحانی اور مادی ہر نعمت پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تو یہ نعمتیں دوام حاصل کر لیتی ہیں اور زوال سے بچ جاتی ہیں گزشتہ دو تین مضمون سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زندگی گزارنے کے لیے کئی ایک کام کے نسخے بیان فرمائے ہیں کہ جن میں نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر عمل کے اندر ان کو اپنایا جائے تو بہت آسان ہے لیکن درجے کے لحاظ سے اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت بھاری بھرکم ہے پہلی چیز کی تفصیل آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی بندے مومن کی تکلیف اور پریشانی اور اس کی بے چینی کو دور کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی بے چینیوں میں سے اس کی بے چینی کو دور فرمائیں گے. دوسری بشارت آپ نے سنائی کہ جو اللہ کے بندے کے ساتھ تنگ دستی کے معاملے میں فراخی کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فراخی کے معاملات فرمائیں گے. تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو کوئی اپنے مومن مسلمان بھائی کے کسی راز پر کسی عیب پر مطلع ہونے کے باوجود پردہ پوشی سے کام لے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پردہ پوشی کرنے والے کی بھی پردہ پوشی فرمائیں گے. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ انسان دنیا میں جیتے ہوئے بسا اوقات اپنے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ داروں میں تعلق والوں میں محلے داروں میں اپنے معاشی زندگی بسر کرنے میں بہت سے لوگوں کی کمزوریوں پر مطلع ہو جاتا ہے. تو بے شک انسان مطلع ہو جائے غیر اختیاری طور پر, نہ یہ کہ انسان تجسس کرے کھود کریت کرے کسی کی ٹوہ میں لگے اور کسی کے راز کے اوپر مطلع ہو جائے تو یہ تو بدترین گناہ ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے اس سے تو سختی سے منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا کہ جاسوسی مت کرو تجسس میں مت پڑو اور ایک دوسرے کی ٹوہ کے اندر مت لگے رہا کرو کہ فلانے نے کیا کیا کہاں گیا کس لیے گیا کیوں گیا کیا کر رہا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں شروع ہی سے اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا. تو اول تو اس چیز سے بچے اور اگر غیر اختیاری طور پر کسی کے راز پر مطلع ہو گیا کسی کا کوئی عیب کوئی برائی کوئی غلطی اس کے سامنے آ گئی کہ اس نے فلانا کام کیا ہے تو مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے میں کون ہوتا ہوں کہ اس کے راز کو فاش کروں اس کے عیب کو ظاہر کروں اور دوسرے تیسرے اپنے جان پہچان والوں کے اندر اس کی برائیوں کو اچھالتا پھروں. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر اگر توجہ نہ ہو تو معاشرے کے اندر یہ برائی ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی غلطی کسی کے سامنے آ جائے تو لوگ پھر اس کو اچھالا کرتے ہیں. کسی کا عیب کسی کی کمزوری انسان کے سامنے آ گئی تو بعض دفعہ تو اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے اس کی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور بسا اوقات اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اس راز کو فاش کیا جاتا ہے اس کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کی جاتی ہے اور اس کے اس گناہ کا چرچا اور تذکرہ جب تک کہ دوسروں کے سامنے نہ کر دیا جائے اس وقت تک انسان کو چین نہیں ملتا. حالانکہ یہ دیکھنے میں ایک معمولی سا گناہ دکھائی دیتا ہے لیکن یہ اتنا بھیانک گناہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کی کوئی نافرمانی کر لے تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ جب پردہ پوشی کا معاملہ فرما رہے ہیں ستر پوشی کا معاملہ فرما رہے ہیں تو بندہ جب اللہ کے راز کو فاش کرے اور اس پردے کو چاک کرے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے. حدیث مبارک میں تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کے منظر کشی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح پردہ پوشی فرمائیں گے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھا میں آپ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا. ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ اے عبداللہ وہ حدیث جو بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت میں جو سرگوشی کریں گے ذرا اس سرگوشی کی تفصیل تو بتائیے. تو وہ حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلائیں گے. یہ مختلف مثالیں مختلف نمونے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دنیا میں ہمارے سامنے کھول دیے تاکہ پتہ رہے کہ آخرت میں کس کس انداز کے معاملات آنے والے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے قریب بلا کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اس کو اپنے قریب کریں گے اور اس کو پردے میں لے لیں گے آڑ میں کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے گناہوں کو گنوائیں گے کہ کیا تو نے فلانا جرم کیا تھا فلانا گناہ کیا تھا. بندہ اس وقت ہر ہر جرم کا اقراری مجرم بنے گا اور اعتراف کرتا جائے گا ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے جھوٹ کی کہاں مجال. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نزدیک کر کے کہ کوئی اور لوگ منظر تو دیکھیں گے میدان محشر میں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کسی بندے سے سرگوشی فرما رہے ہیں لیکن کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے اور پوچھیں گے کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا، ایک ایک گناہ کا اقرار کرتا جائے گا، دل کی دھڑکنیں بڑھتی جائیں گی اور وہ بندہ بس منتظر ہوگا کہ اب ہلاک ہوا، اور جب ہلاک ہوا اللہ تعالیٰ اس کے چند گناہوں کو گنوا کر فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے تیرے ساتھ دنیا کے اندر پردہ پوشی کا معاملہ کیا، آج یہاں میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ کر رہا ہوں، میں نے تیرے یہ سارے گناہ معاف کر دیے، اور یہ کہہ لینے کے بعد نیکیوں کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو اپنے بندوں کے ساتھ پردہ پوشی کا ہے۔ ہم اور آپ جو اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، ظاہری لحاظ سے تو ہر ایک نیک دکھائی دیتا ہے، لیکن اندرونی زندگی میں ہر شخص اپنے اپنے دائرہ حیات میں ایک سے ایک بڑا گناہگار ہے۔ کتنے زیادہ گناہ ہم سے رات دن صبح شام سرزد ہوتے ہیں، لیکن اس ستار ذات نے اپنی ستاری کا معاملہ فرمایا کہ پردہ پوشی کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ اللہ پاک نے راز کے معاملے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر پردہ ڈالنے کا معاملہ فرمایا، بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف فرما دیں، چاہے تو اس کو عذاب دے دیں۔ تو یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جب اس کے اندر بیچ میں بندہ مداخلت کرتا ہے اور اس کے عیب کو اچھالتا ہے، اس کے راز کو فاش کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، حقیر کرتا ہے، معاشرے کی نگاہوں میں اس کو گراتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عیر اخاہ بذنب قتاب منہ لم یمت حتی یعملہ، کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے مومن مسلمان بھائی کے عیب کا تذکرہ کرتا ہے، چرچا کرتا ہے، یا پھر اس کو عار دلاتا ہے، حالانکہ وہ اس گناہ سے توبہ کر چکا ہے۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ کرتے ہوئے تو پایا گیا، جرم کرتے ہوئے تو دیکھا گیا، لیکن توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیکوکاروں سے زیادہ ڈر اور خوف گناہگاروں کے دل میں ہوتا ہے۔ نیکوکار تو رات دن نیکیاں کر رہا ہے تو اس کے دل میں اتنا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ تو کر ہی نہیں رہا، لیکن گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قدر ڈر اور خوف اس کے دل میں ہوتا ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد نہ جانے کون سے خاموشی کے لمحے میں اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، اپنا معاملہ صاف کر لیا ہو، اور یہ شخص اس کو عار دلا رہا ہے، اس کو کچوکے مار رہا ہے۔ اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے، فرمایا کہ جو میرے کسی بندے کو کسی گناہ پر عار دلائے گا، جب تک کہ یہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ کتنی خطرناک وعید ہے کہ جب اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ تھا، ستاری کا معاملہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، پردہ پوشی کا معاملہ فرما رہے ہیں، اور یہ بندہ ذرا سے عیب پر مطلع ہونے کے بعد اس کو اچھال رہا ہے، بدنام کر رہا ہے۔ آج کل تو یہ جو میڈیا کا دور آ گیا، اس میں کسی کی برائی اور خامی سامنے آ جائے، اس کو اس قدر اچھال دیا جاتا ہے کہ انسان کو بالکل کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس حدیث مبارک میں یہ درس دیا جا رہا ہے، من سترہ مسلمن، کہ مومن مسلمان کی پردہ پوشی سے کام لو، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ پردہ پوشی کے معاملے فرمائیں گے۔ کوئی بھی مومن مسلمان منزہ اور مبرہ نہیں ہے برائیوں سے، عیوب سے۔ آج اگر یہ اس کے راز اچھالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی راز اچھلوانے پر قادر ہے۔ کئی ایک عمل دنیا میں ایسے ہیں جس کی اللہ پاک ہاتھ کے ہاتھ سزا دیتے ہیں، اور جزا من جنس العمل، کہ بسا اوقات جو جرم انسان نے کیا اسی انداز کی سزا اس کو ملتی ہے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ ایسی خطرناک معصیت ہے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ ضرور بھی ضرور جس کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، دنیا ہی میں اللہ پاک اس کو ضرور بھی ضرور اس کا بدلہ دیتے ہیں، اور جس کسی نے اپنے ماں باپ کا دل خوش کیا، ان کو راحت اور آرام پہنچایا، ان کی دعائیں لی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی، تو ضرور بھی ضرور اللہ پاک اس کو بھی اس سے بڑھ کر راحت اور آرام اور آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرماتے ہیں۔ اس قسم کے کئی ایک گناہ ہیں، انہیں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کا راز فاش کیا اور اس کو بدنام کیا اور اس کی عزت کو داغدار کیا اور اس کو ہار دلائی، او شرابی، او زانی، او بدکار، او چور، حالانکہ وہ ماضی کے اندر یہ سارے کام کر کے اب توبہ کر کے پاک و صاف ہو چکا ہے، لیکن ایک شخص جو اس گناہ سے توبہ کر کے پاک ہو چکا، اس کو زانی کا نام دینا، شرابی کا نام دینا، اس کے اوپر بجلی گرانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت پھر اس چیز کو برداشت نہیں کرتی کہ یہ میرا بندہ، اس نے جو بھی کام کیا میرا کیا، اب میں اس کو معاف کر چکا، اس سے درگزر اور ستاری کا معاملہ کر چکا، یہ کون ہوتا ہے کہ جو بیچ میں آ کر مداخلت کرے؟ تو ایسے بندے کے لیے پھر اللہ پاک نے یہ سزا رکھی کہ جب تک اس کو اس جرم کے اندر مبتلا نہ کر دیا جائے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اپنے گریبان میں ہمیشہ جھانکنے والا ہو تو کبھی بھی اس کی توجہ دوسروں کی طرف نہیں جائے گی۔ اپنے عیوب پر نظر رکھنے والے دوسروں کے عیوب سے نظروں کو جھکایا کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے بزرگ دیا کرتے ہیں کہ بیمار آدمی جو بیماری میں مبتلا ہو، جو خود پریشان ہو، تکلیف زدہ ہو، تو اس کو دوسروں کی تکلیف کی کہاں فکر ہوا کرتی ہے؟ وہ تو اپنی پریشانی میں مبتلا ہے کہ جلد از جلد میری یہ تکلیف دور ہو جائے، میری یہ بیماری دور ہو جائے، نہیں ہے کہ وہ اس بیماری کے اندر دوسروں کی بیماریوں کی نشاندہی کرے کہ فلانے کو نزلہ ہو گیا، فلانے کو زکام ہے، فلانے کو کھانسی ہے۔ تو جب انسان اپنے عیوب پر نظر رکھے، اپنے گریبان میں جھانک کر جھانکتا رہے اور ہمیشہ اپنی کمی کو تاہیوں پر نظر رکھے، اللہ کے سامنے ندامت کرتا رہے، تو کبھی بھی اس کے اندر یہ جرت پیدا نہ ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح جرت کے مظاہرے کرے کہ دوسروں کے عیب کو، دوسروں کے راز کو فاش کرے۔ گھروں کے اندر، بازاروں اور محلوں کے اندر، کاروباری زندگی کے اندر ہر ایک دوسرے کی ٹوہ میں ہے، کہاں کون کیا کر رہا ہے، جب مطلع ہو گیا بس سب سرا کر رہا ہے، اس آدمی کو پتہ بھی نہیں۔ بسا اوقات یہ پوری کہانی بدگمانی پر مبنی ہوتی ہے، ایک تو اس کو داغدار کر رہا ہے، دوسرا بدگمانی کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، تیسرا اس کے اوپر ٹوہ لگا رہا ہے، تجسس کر رہا ہے، اس کی کھود کریب میں لگا ہے۔ تو ایک معمولی سی خالی اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اور ایک محفل اور مجلس کے اندر کسی کو داغدار کرنے کے لیے کئی ایک گناہوں کا انسان مرتکب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، جس چیز کے نہ کرنے کا حکم دیا وہ حرام کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں منع فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، نہ تو ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ۔ کیا پتہ کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ اور یہی حال عورتوں کے لیے فرمایا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیا معلوم کہ جو مذاق اڑا رہی ہے وہ درجے رتبے میں کم ہو اس سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقب سے بھی مت پکارو اور ایک دوسرے کی ٹو کے اندر نہ لگے رہا کرو اور بدگمانی نہ کرو کہ یہ بہت بڑے بڑے جرائم ہیں۔ کئی ایک چیزیں اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں بیان فرما دی کہ ان سے بچو، جس طرح شراب پینا حرام، زنا حرام، ڈکیتی حرام، قتل حرام، تو یہی ساری کی ساری چیزیں جن سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں منع فرما دیا تو یہ بھی ہیں حرام۔ ان کو اتنا معمولی سمجھا جائے کہ انسان غیر محتاط ہو کر جو منہ میں آیا کہہ دیا، جس کی عزت کو داغدار کرنا چاہا کر دیا، تو یہ بظاہر معمولی عمل ہے لیکن حرام کا مرتکب بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، حرام کا مرتکب، وہ پھر بہت ساری سزاؤں کا حقدار بن جاتا ہے، دنیا بھی زندگی کے اندر بہت ساری نحوستوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ ہمیشہ ستر پوشی سے کام لو، کسی کا راز بھی نظر آ جائے اس کو فاش مت کرو، حتیٰ کہ کوئی مجرم بھی اگر آ جائے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرو کہ استغفار، توبہ، استغفار کی طرف اس کو توجہ دلاؤ، لیکن اس کے راز کو فاش نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک صحابی جن سے زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا، تو دوسرے ساتھی کے پاس گئے، بتایا کہ مجھ سے اس طرح جرم ہو گیا، کیا کروں، بے چین ہے دل، بہت پریشان ہے، جب تک کہ سزا نہ بھگت لوں مجھے آرام نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا جاؤ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پوری تفصیل بتاؤ۔ چلے آئے حضرت معیز اسلمی، آ کر اقرار کیا، آپ نے کہا جاؤ جاؤ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ رخ موڑ لیا. اس طرف سے آئے پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، میرے اندر آگ لگی ہوئی، اس چین اور قرار نہیں آتا کہ مجھ سے اتنا بڑا جرم سرزد ہوا، مجھے پاک کر دیجئے. فرمایا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. رخ پھیر لیا. چار مرتبہ اس طرح آپ رخ پھیرتے رہے، وہ ہر طرف سے آتے رہے. جب چار مرتبہ اقرار ہو گیا، جو اصول ہے زنا کے ثبوت کے لیے کہ یا تو چار گواہ گواہی دیں کہ یہ جرم ہوا ہے، یا پھر مجرم خود چار مرتبہ اقرار کرے، اعتراف کرے، تب جا کے پھر سزا لاگو ہوتی ہے. آپ نے پھر فرمایا کہ سنو، ایسا تو نہیں کہ ان کے منہ میں شراب کی بو آ رہی ہو، کہیں نشہ کر کے آئے ہوں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. کہا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں، منہ سونگا گیا، شراب کی بدبو نہیں آ رہی. پھر ان سے چند سوالات کیے گئے، تفتیش کی گئی. جب ثابت ہوا کہ واقعتاً جس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں وہی عمل سرزد ہوا ہے، جرم جب ثابت ہو گیا، تب آپ نے پھر اللہ کے اس فیصلے کو نافذ فرمائے. لیکن بعد میں وہ صحابی جب سامنے آئے جنہوں نے بتایا کہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ سیدھے آپ کے پاس چلے جائیں، آپ نے ان کو فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم ان کو میرے پاس نہ بھیجتے، استغفار کا مشورہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. ظاہر ہے کہ جب عدالت میں معاملہ آ گیا، ایک مجرم اعتراف اور اقرار کر چکا، ثبوت ہو چکا، اس کے بعد تو پھر وہ جو حکم آ چکا تھا اس کا نافذ کرنا ضروری تھا. فرمایا کہ تم نے بہت برا کیا کہ اس کو سیدھا میرے پاس بھیج دیا، تمہیں چاہیے تھا کہ اس کے استغفار کی تلقین کر دیتے، اللہ جانتا، اللہ کا بندہ جانتا، معافی ہو جاتی. تو اس لحاظ سے ہمیں تو حکم یہ ہے کہ انسان کا جرم جب سامنے آ جائے تو اس پہ پردہ پوشی کی جائے، اس کو دبایا جائے، اور پھر اگر تو انسان سمجھتا ہو کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے اندر نصیحت کارگر ہوگی، تو انسان تنہائی میں سنجیدگی سے، محبت اور اپنائیت سے سمجھائے، بتائے کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ جرم ہے، اس کا یہ نقصان ہے، اس کا اتنا خطرناک وبال ہے، تم اس سے بچ جاؤ، تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. نصیحت کا اصول ہمیشہ یہ ہے کہ نصیحت ہمیشہ تنہائی میں کرنی چاہیے. اکیلے میں جب کبھی انسان کو نصیحت کی جائے، کبھی ناگوار نہیں گزرتی. بھرے مجمع میں دوسروں کے سامنے انسان کو سمجھایا جائے تو انسان کو بسا اوقات بغاوت ابھر آتی اور اس کی عزت نفس چونکہ مجروح ہوتی ہے، تو بعض دفعہ ماننے کے بجائے ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے. تو ہمیشہ نصیحت تنہائی میں اپنائیت کے ساتھ، تمہید باندھ کر، محبت اور اخلاص اور پیار کے ساتھ، اور ایک اچھے انداز میں کی جائے تو ضرور بھی ضرور وہ اپنا اثر رکھتی ہے. کب؟ جبکہ خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، پیار اور محبت اور اپنائی کے ساتھ، اس کو اس گناہ سے بچانا مقصود ہو، اس برائی سے دور کرنا مقصود ہو، تو ضرور بھی ضرور یہ نصیحت اس کے اوپر اثر کرے گی. قرآن کریم میں تو مومنین کی شان ہی یہی اللہ پاک نے بیان فرمائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں. نصیحت اور وصیت مومن کی شان ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک طرف تو پردہ پوشی کا معاملہ ہو، دوسری طرف خیر خواہی کے ساتھ موقع مناسب سمجھ کر، اس کی حالت کو مناسب سمجھ کر کہ ہاں یہ اس وقت ماننے کی پوزیشن میں ہے، میری بات کو مان جائے گا، اور اپنی پوزیشن دیکھ کر انسان ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو سمجھا کر اپنا فریضہ ادا کر لے. تو یہ چیز آپ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی پردہ پوشی کے معاملے فرمائیں گے. آگے آپ نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بشارت ہے کہ بندے کو اگر اللہ کی مدد چاہیے اپنے مومن مسلمان بھائی کا کسی بھی انداز سے تعاون کرتا رہے، اس کی مدد کرتا رہے کسی بھی انداز سے، جس وقت جو ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کر دے، اس کی مدد کر دے، اس کا تعاون کر لے، تو یہ تعاون کرنے والا اپنے لیے اللہ کی مدد کو حاصل کر لینے والا ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعاون انسان کو مالی اس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو انسان اپنے مال کے اندر ایک حصہ ایسا مختص رکھے کہ جب کبھی ضرورت مند آ جائے اس کا مالی تعاون کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر لی جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا طالب علم کا دور تھا، ہمارے والدین ماجدین چمکتے دمکتے آفتاب اور مہتاب، بچپن ہی سے ہم نے ان کی عادتیں دیکھی کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، تعاون اور خدمت. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ جب اس مسجد میں تھے ایف سی ایریا والی میں، تو وہاں پر بھی ہماری والدہ ماجدہ کا یہی حال ہم نے بچپن سے دیکھا کہ تعاون، خدمت، معتکفین کے لیے کبھی پکا کر بھیجنا، چائے بنانا، مختلف چیزیں، کسی کا سالن گرم کرنا، کسی کا کھانا پکا دینا، کسی کے لیے، اور اس طریقے کے جو چھوٹے چھوٹے سے عمل ہوتے ہیں لیکن اخلاص کے اوپر مبنی، یہ اس قسم کے عمل بچپن سے ہم دیکھتے چلے آئے. ہمارے حفظ کے ساتھیوں میں جب حفظ کا دور تھا، چھوٹے چھوٹے ہمارے جو کلاس فیلو ساتھی بساؤں کا ہمارے ساتھ گھر آ جایا کرتے، کبھی کسی کو نئی چپل دلوا دی، کسی کا سائز لے کر اس کا نیا جوڑا سلوا دیا، نئے کپڑے بنا دیے، کبھی کوئی موقع آیا، ضرورت پڑی، اس کا تعاون کر دیا. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان بندوں کی مدد کر کے اللہ کی مدد کو حاصل کر لیا کرتا ہے. یہ بہت اونچے جذبے ہیں، دل والوں کو نصیب ہوتے ہیں، ورنہ دولت تو بہت سے لوگوں کو ملتی ہے، دل نہیں ملتا. تو دولت تجوریوں کے اندر رکھی رہ جاتی ہے، خود قبر کی تجوری میں چلے جاتے ہیں. اور جو دل والے ہیں، جیب میں پیسہ نہ بھی ہو تب بھی وہ بھاگ دوڑ کر کے کسی کا تعاون کرنے پر آئے، تو اپنے پاس پیسہ نہ ہو تب بھی دوسرے کا تعاون کیے بغیر نہیں رہ پاتے. شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے فرمایا، تونگری بدلس نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال. مالداری اس کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں. انسان دل کے لحاظ سے غنی ہوتا ہے، دل کے لحاظ سے مالدار ہوتا ہے، دل کے لحاظ سے سخی ہوتا ہے. مال پاس ہو یا نہ ہو، دل بڑا ہونا چاہیے اور دل کے اندر وسعت ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ تونگری بدل نہ بمال، مالداری اصل اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مالداری کے تعلق اصل مال کے ساتھ نہیں. کئی لوگ مالدار ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی ہیں، لیکن دل کے اندر مال کی محبت ایسی سمائی ہوئی ہے کہ ان کے مال کا نہ تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، نہ ہی کسی اور کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے. تو ایسا آدمی جو اپنے مال کو سمیٹ کر جمع کر کے رکھے، تو یہ کہاں سے مالدار کہلانے کا حقدار؟ حدیث مبارک کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص یہ اپنے وارثوں کی مال کا محافظ ہے، کیونکہ اس مال کو یہ محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرا مال، لیکن در حقیقت آنکھ بند ہوتے ہی یہ سارا کا سارا ورثا کا مال بننے والا ہے. تو یہ شخص اپنا مال سمجھ کر وارثوں کے لیے مال کی محافظ بنا بیٹھا ہوا ہے. تو اصل مالداری کا تعلق دل سے ہے کہ انسان دل کا ایسا سخی ہو کہ ہمیشہ اس کے دل میں یہی جذبے ہوں کہ کسی بھی انداز سے کسی کا تعاون جتنا مجھ سے ہو سکے میں اس کا تعاون کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر لوں. اور دوسرا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بزرگی بعقل است نہ بسال، بزرگی کا تعلق عقل سے ہے، سمجھ سے ہے، فہم و فراست سے ہے، تجربے سے ہے، تدبر سے ہے، کہ انسان کو بسا اوقات کم عمری کے اندر اللہ پاک وہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتے ہیں جو بہت سارے عمر رسیدہ اس کو حاصل نہیں کر پاتے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عمر لڑکے ہیں، سب سے آخری لشکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما رہے تھے اس میں ان کو سپہ سالار بنایا، لشکر کا پورا قائد بنا کر لشکر روانہ فرما رہے ہیں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات بھی موجود ہیں. کبار صحابہ کا مجمع ہے اور ایک نو عمر لڑکے کو، چونکہ اس وقت ان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ جو اس لشکر کو لے کر چلے جائیں گے. تو بسا اوقات ایک کم عمر انسان ہوتا ہے لیکن عقل کے لحاظ سے اللہ پاک اس کو وہ ملک اور صلاحیت اور قابلیت اور لیاقت عطا فرماتے ہیں کہ جو بسا اوقات اس سے زیادہ عمر رکھنے والا انسان اس کو نہیں پاتا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کتنا پیارے انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، 2 سال آپ سے بڑے تھے. کسی نے سوال کر لیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور، تو بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ بڑے تو حضور ہیں، پیدائش میری پہلے ہوئی ہے، بڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن پیدائش میری پہلے ہوئی ہے. تو بہرحال بسا اوقات ایک انسان عمر میں زیادہ ہے، بڑا ہے، لیکن چھوٹے کو وہ رتبہ اور مقام ملا ہے جو بڑے کو نہیں ملا. نتیجہ وہ سید الکونین ہے، امام الانبیاء ہے، اور چچا ہے، عمر میں بڑے ہیں لیکن امتی ہیں، اور روحانی رشتے سے آپ کے غلام ہیں. تو بعض دفعہ انسان کو اللہ پاک کم عمری کے اندر ایسی دانائی، ایسی عقل، ایسی سمجھ، ایسا تجربہ، ایسا فہم و فراست، ایسا تدبر عطا فرماتے ہیں کہ جو بسا اوقات اس سے بڑی عمر والوں کو نہیں ملتا. تو اس لحاظ سے شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عقل بزرگی بعقل است نہ بسال، کہ بزرگی کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ کہ عمر کے ساتھ، تو تونگری کا تعلق دل کے ساتھ ہے نہ کہ مال کے ساتھ. تو میں نے بتایا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے والدین ماجدین کو اس میدان میں بڑا اچھا شہ سوار پایا. میری والدہ ماجدہ اللہ پاک جنت میں ان کو اونچے مرتبے اور مقام عطا فرمائے، اپنی سہیلیوں کے اندر پورا ایک ان کا ایک ایسا دوستانہ تعلق تھا کہ ہر ایک میری والدہ ماجدہ کی جو بھی سہیلیاں تھیں اور اب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، ہمارے درس میں بھی بعض خواتین آتی ہیں جو ہماری والدہ ماجدہ کی بڑی چاہنے والی، تو ایسی والیانہ محبت کرنے والی کہ طلبہ کے اندر اب تک بھی کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو ان کے لیے باقاعدہ سال جب ختم ہونے والا ہوتا ہے شعبان کے مہینے سے پہلے اس معمول کو پورا کرتے ہوئے، کیونکہ میری والدہ ماجدہ طلبہ کے لیے بتا دیا کرتی تھی کہ چھٹیاں آ رہی ہیں، طلبہ اپنے گھروں کو جائیں گے، اگر کچھ دینا ہو تو بھجوا دینا، تو شعبان کے مہینے سے پہلے ہی مختلف خواتین کوئی 10,000 کوئی 15,000 کوئی 5,000 اپنا اپنا ایک معمول بنا ہوا تھا، وہ دے کر میری والدہ ماجدہ مجھے دے دیا کرتی تھی، اور میں پھر آگے طلبہ کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے طالب علمی کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے کہ یہ استاد جب کرایہ مانگا جائے، ضرورت کا معاملہ ہوتا ہے تو دے دیا کرتے ہیں، تو الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے. یہ چیز کوئی نیکی جتانے والی بات نہیں، ہم تو صرف سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ پاک نے نیکی کے اندر ترغیب دلانے کے لیے فرمایا کہ صدقہ اور خیرات کھلے عام بھی کیا کرو، پوشیدہ اور چھپ کے بھی کیا کرو. چھپ کے کرنے میں اخلاص اور للہیت، اور کھلے عام کرنے میں دوسروں کے لیے ترغیب کہ دوسروں کو بھی شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ چلو ہم بھی یہ نیکی کر لیں. تو اس لحاظ سے بسا اوقات نعمت کا اظہار اس نیت سے کہ دوسروں میں بھی ترغیب پیدا ہو، دوسروں میں بھی شوق پیدا ہو، یہ نیکی ضائع کرنے کے مترادف نہیں ہوتا. اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. تو میرے والدین ماجدین تو دنیا سے چلے گئے، ان کی ان نیکیوں کا تذکرہ کرنے میں یقیناً ہمارے لیے بھی ترغیب کا سلسلہ ہے کہ ایسے انہوں نے سبق ہمیں دیے ہیں. ہمیشہ جب کبھی کسی طالب علم نے کوئی پرچی لکھ کر دی، میرے طالب علم کے زمانے سے ہمیں یہ یاد ہے کہ یہ کوئی بھی طالب علم پرچی لکھ کر دیتا کہ مجھے اتنی اتنی ضرورت ملا کہ ابا کے حوالے کرتا، تو کبھی بھی ابا نے نہ نہیں کیا کہ گنجائش نہیں، ویسے نہیں، فرمایا دیا کہ اچھا ٹھیک ہے. اگلے ہی دن وہ رقم جو اس کو ضرورت ہوا کرتی تھی خاموشی سے لفافہ بنایا اور حوالے کر دیا. یہ نیکی انسان خود گنجائش ہو کر دے، نہ ہو کسی دوسرے کو انسان دیکھتا ہے کہ ہاں یہ صاحب ثروت ہے اور اللہ پاک نے اس کو اتنی حیثیت دی ہے، اس کے کان میں بانٹ ڈال دی اور انسان ذریعہ اور سبب بن گیا، اس سے رقم لے کے ضرورت مند تک پہنچا دی. تو یہ خود بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ جس طرح دینے والا اس کا حقدار بن گیا کہ اجر و ثواب حاصل کر رہا ہے، تو بیچ میں جو واسطہ بنتا ہے اس کو بھی اللہ پاک پورا پورا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. حدیث مبارک میں کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام پر دلالت کرنے والا، ابھارنے والا، ترغیب دلانے والا، وہ اسی نیکی کرنے والے کی طرح جو ثواب پاتا ہے جس نے عملی طور پر اس نیکی کو کیا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی ہوئی نیکیاں اور کیے ہوئے طریقے اور وہ طور طریقے اور انداز پیچھے والوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لحاظ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ ایسا تعاون کا سلسلہ جاری رہے، اپنے رشتہ داروں میں سب سے مقدم، خاص کر آس پاس رشتہ داروں میں جو ضرورت مند گھرانے ہیں ان کا انسان نظر رکھے، توجہ رکھے کہ جس کی جو ضرورت ہو، خاص کر خوشیوں کے موقع پر، عید بقرعید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، دوسرے تیسرے کوئی شادی بیاہ کا موقع آ رہا ہے اس پر انسان نظر رکھے، تو اپنی گنجائش کے حساب سے ان کا بھرپور تعاون کرے کہ ایک طرف تو صلہ رحمی بھی ہوتی ہے، رشتہ داری کا حق نبھایا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک مومن مسلمان بھائی کے رشتے سے اس کا تعاون کیا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جب یہ اس کا تعاون کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا تعاون فرمائیں گے. اللہ کی مدد جس کو مل جائے تو پھر اسے اور کیا چاہیے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت پورا ایک ایسا نظام چل رہا تھا، کئی ایک خواتین میں سے کچھ بیوائیں تھیں، کچھ بالکل غریب الحال، مفلوق الحال، ان کا باقاعدہ مہانہ راشن کا سلسلہ جاری تھا. یہاں سے باقاعدہ پوری فہرست آتی تھی خواتین کی کہ یہ 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 یہ، پھر یہاں سے پورا وہ راشن کا سامان تیار ہو کے سوزوکی میں رکھ کے ابا کی جو دکان ہے وہاں پہنچ جایا کرتا تھا، مہینے کے شروع کی تاریخوں میں خواتین آ کر اپنا اپنا حصہ لے کر چلی جایا کرتی تھی. بعض ضرورت مند آتی، کسی کو سلائی کی مشین کی ضرورت ہے تو سلائی مشین دلا دی، اور کوئی ضرورت زندگی ہے وہ دلا دی. تو یہ تعاون کر لینے والا اپنی رقم سے یا اپنے پاس نہ ہو دوسرے کو ترغیب دلا کر اس سے حاصل کر کے آگے تعاون کر دینے والا اللہ تعالیٰ کا تعاون حاصل کرنے والا ہوتا ہے. تو اس میدان میں بھی ہمیشہ انسان اپنا دل وسیع رکھے، دریا دل بن کر جیے، اور جب کبھی جتنا تعاون جس سے ہو سکتا ہو تو ہمیشہ تعاون کرتا رہے، مدد کرتا رہے، دوسروں کی دعائیں لیتا رہے. جس وقت انسان تنگ دست ہو اور پریشانی میں گھرا ہوا ہو، اس وقت اگر اس کی بر موقع مدد کر دی جائے تو جو اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سیدھی عرش پر پہنچتی ہیں. انسان کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں گھرا ہوا ہو تو اس وقت جو اس کی مدد ہوتی ہے تو اس وقت اس کے دل سے جو شکر نکلتا ہے، جو دعائیں نکلتی ہیں، وہی دعائیں پھر رنگ لاتی ہیں انسان کی. اللہ پاک جیتے جی دنیا کے اندر بھی اس کا رنگ دکھاتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اس کے بدلے عطا فرماتے ہیں. آم کے موسم میں ہمیشہ ابا جان کو وہ قصہ یاد آتا ہے جو فرمایا کرتے تھے کہ آم والے کے پاس ایک بڑی بھی آئی، اللہ کے نام پر آم مانگا. آم والے نے ذرا مذاق پوچھ لیا کیسا آم دوں، تو بڑی بی نے بڑا عارفانہ جواب دیا، کہنے لگی جیسا آم تمہیں اللہ کیا چاہیے ویسا مجھے دے دو. تو یہ بندہ تو بظاہر لینے والا ہے لیکن در حقیقت یہ خزانے ہیں اللہ کے ہاں ہمارے اپنے ذاتی، جو چیز ان ہاتھوں میں محفوظ کر دی آخرت میں اس کو پائیں گے. تو اس آدمی نے، اس آم والے نے تو اپنے حساب سے کچھ گلے سڑے قسم کے آم دے دیے، لیکن ابا نے کہا کہ میں نے فوراً موقع مناسب سمجھا، وہی لیاقت آباد کی بات ہے. فوراً ابا آئے اور آم چھانٹ چھانٹ کے، اچھے خاصے آم چھانٹ چھانٹ کے، قیمتی والے آم لے کر ان بڑی بی کے حوالے کیے کہ یہ لیجیے اللہ کے نام پر میری طرف سے یہ آم آپ کے حوالے ہیں. تو دنیا تو ظاہر ہے محدود ہے، زندگی محدود ہے، ہر انسان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. جس لمحے جو نیکی اس کو میسر آ جائے، جتنا اس کے بس میں ہو جو نیکی کر سکتا ہو وہ نیکی کر گزرے. نہ جانے کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے، کس ادا پر پیار آ جائے، کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور نجات کا سامان بن جائے. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کی مدد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں. ہم نے بھی چونکہ ابا جان کے جانے کے بعد وہ سلسلہ جو بہت پھیلا ہوا تھا اس کا سنبھالنا ہمارے بس کی بات نہ تھی، آہستہ آہستہ اس کو موقوف کیا، سمیٹا، کم کیا، لیکن الحمدللہ سلسلہ بھی جاری ہے. کئی ایک خواتین ہیں کہ جن کو ہم نبھا سکتے تھے، اور الحمدللہ ابا کی وہ محنتیں ہیں کہ اہل تعلق کے اندر جن جن حضرات کو لگایا تھا ماہانہ حساب سے تعاون کے، جن کے دست دراز تھے بہت سارے، تو الحمدللہ ایسے ہیں جو ابھی تک اس معمول کو نبھاتے چلے آ رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلائے جائیں، تو الحمدللہ اس اہل خیر حضرات کے تعاون کے اندر جتنے حضرات کا سلسلہ جاری ہے اس حد تک ہم نے اس سلسلے کو برقرار رکھا ہوا ہے. اور مزید ہماری کوشش ہے کہ آپ حضرات بھی اس میں جتنا تعاون کریں گے اس حلقے کو اور پھیلایا جائے گا، اور یہ کار خیر کے سلسلے میں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. جتنا زیادہ انسان اس دنیا کے اندر دوسروں کا تعاون کر جائے گا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے تعاون کا حقدار اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق اور حقدار بن جائے گا. تو یہ سلسلے ہم نے جاری رکھے ہوئے لیکن فی الوقت یہ محدود پیمانے پر ہیں. اللہ پاک اس کو ترقی دیتے چلے جائیں تو انشاءاللہ اس کے اندر پھر وہی وسعت آ جائے کہ مختلف گھرانوں کی سرپرستی اور ان کے ساتھ تعاون کے سلسلے، اور ماہانہ کچھ افراد کے باقاعدہ ابا جان نے اپنے وظائف باندھے ہوئے تھے، کسی کے لیے کتنے، کسی کے لیے کتنے، کسی کے لیے کتنے، تو یہ ضرورت مند آیا کرتے تھے مہینے کے شروع میں اور اپنے اپنے حصے لے جایا کرتے تھے. سردی کا موسم آتا تو پھر رضائیاں تیار ہو کر آ جایا کرتی، رمضان کا موقع آتا تو پورے کپڑوں کے پیکٹ تیار ہو کر آ جاتے سوٹ کے. ان میں سے کئی ایک سلسلے تو الحمدللہ اب بھی جاری اور ساری ہیں. اللہ پاک ان میں اخلاص کے ساتھ مزید ترقی عطا فرمائے کہ دنیا کے اندر انسان دنیا کے کام کاج تو کرتا ہی ہے لیکن دنیا والوں کے لیے بھی کچھ اگر کر جائے، دنیا والوں کا بھی کچھ انسان کے ذریعے بھلا ہو جائے تو آخرت سنور جائے گی. تو اس لحاظ سے ہم نے بھی اس بیج کو تو بویا ہوا ہے الحمدللہ، اہل تعاون اس تعاون کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور مزید ہماری چاہت اور خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب ہو، کہ ہمارے اس پورے حلقے کے ذریعے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی خدمات مزید ترقی پر جائیں، اور اللہ کرے کہ وہ سلسلے جاری رہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک فیض اور سب کا جاریہ کا سلسلہ جاری ہو ساری ہو۔ تو میں نے پہلے سے یہ بات بتائی، چونکہ جانے والے تیرے نشانات قدم اب بھی باقی ہیں، نام لے لے کہ تیرا ہم تو جیے جائیں گے۔ انسان جو بڑوں کو دیکھتا ہے کہ بڑوں نے جو کیا چھوٹوں کی بھی کوشش یہی ہوتی کہ وہ بھی وہی کرے، ہم نے اپنے بڑوں کو یہی دیکھا، ہمیشہ دریا دینی کا مظاہرہ کیا، وسعتوں کا مظاہرہ کیا، خواتین آیا کرتی تھی کبھی محروم نہیں جایا کرتی تھی، ضرورت مند آیا کرتے تھے کبھی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے تھے، ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہی سخاوت کا دریا بہتا رہے اور اس میں اہل تعاون حضرات کا تعاون جاری اور ساری رہے، تاکہ اللہ کرے کہ ہم سب اسی ایک کشتی کے سوار ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی ہیں کہ آپ جب سخاوت کرنے پر آتے تو تیز آندھی بھی آپ کی سخاوت کے سامنے پیچھے رہ جاتی، بڑے بڑے خزانے آپ کے پاس آئے لیکن سارے لٹا کر ضرورت مندوں تک پہنچا کر اس وقت پھر آپ فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ ایک اوقیہ، سونے کی ایک دری، ایک ٹکڑی، وہ آپ کے پاس باقی رہ گئی، آپ بے چین ہیں، پریشان ہیں، رات کو سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، تکیہ پر کروٹ بدلتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج رات آپ بہت بے چین اور پریشان ہیں، اس قدر پریشانی آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی نیا معاملہ پیش آیا ہے؟ تو پہلے تو آپ نے اس کو ٹال دیا، لیکن جب زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو پھر آپ نے وہ سونے کا ٹکڑا نکال کر دکھایا، فرمایا کہ یہ آیا ہوا ہے میرے پاس، یہ میں خرچ نہ کر سکا اور رات آ گئی، اب بے چینی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ٹکڑا میرے پاس رکھا رہ جائے اور موت کا فرشتہ آ جائے، اس بے چینی میں نیند نہیں آ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا طرز دیا کہ بے شک اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے اندر اپنے لیے جو ضروریات زندگی ہیں اس کو انسان رکھے، اور اس سے بڑھ کر اپنے اڑوس پڑوس، آس پاس، دوست احباب، عزیز اور اقارب اور اہل تعلق میں جہاں انسان سمجھتا ہے کہ ضرورت ہو تو ضرورت کے اندر اس مال کو خرچ کر دے، یہ خرچ کر لینے والا اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ بنانے والا ہے۔ جو بکری ذبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں تشریف لایا، پوچھا کہ بکری کا کیا ہوا؟ ام المؤمنین نے بتایا کہ ساری تو بٹ بٹا کر ختم ہو گئی، خالی ایک دستی بچی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جو ساری بٹ بٹا گئی وہ تو باقی رہ گئی، دستی بچی نہیں ہے، دستی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ یہ تو ہم کھائیں گے گھر والے، جو ہم نے کھا لیا وہ تو فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اللہ کی نعمت ملی اس کو استعمال کر لیا، اصل باقی رہنے والا تو وہ سارا کا سارا گوشت ہے جو ہم نے تقسیم کر دیا، پڑوسیوں کو دے دیا، ضرورت مندوں کو دے دیا، غریبوں کو دے دیا، بھوک پیاس والوں کو دے دیا، جو دوسروں کو دے دیا تو وہ بٹ بٹا کر ختم نہیں ہوا، اصل میں تو وہ باقی ہو گیا، وہ تو ہم نے آخرت میں محفوظ کر دیا، اور جو دستی بچی ہے یہ ہم کھا لیں گے تو یہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لحاظ سے انسان ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھے کہ اپنے کسی بھی مومن مسلمان بھائی کا تعاون کرے، کسی بھی انداز کے تعاون کی ضرورت ہو، بالخصوص مالی تعاون، اس کے اکثر اور بیشتر انسان کو اشد ضرورت ہوا کرتی ہے، تو اس تعاون کے ذریعے سے وہ جو بھی مال اس کو دے رہا ہے در حقیقت یہ آخرت کے اندر اس مال کو اس نے محفوظ کر لیا۔ جس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق بھی سکھایا کہ ہمیشہ اپنے بھائی کا تعاون کرتے رہا کرو، مومن مسلمان کی مدد کیا کرو، جو جس وقت اس انداز سے ضرورت کا طلبگار ہو اس کی ضرورت پوری کر کے، اس کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر لیا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جملہ ارشاد فرمایا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، کہ جو شخص کسی ایسے راستے پر چلتا ہے، کوئی فاصلہ طے کرتا ہے کہ جس میں اس کا مقصد دین کی کوئی بات معلوم کرنا ہو، علم کا حاصل کرنا ہو، اور معلومات کی خاطر وہ کسی قدم کو آگے بڑھا رہا ہو، تو فرمایا کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ دینی حوالے سے، دین کے جذبے سے جو بھی بڑھنے والا قدم ہوتا ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، دینی اہم فریضہ ہے، اس عبادت کے لیے بڑھنے والا قدم، ہر قدم آگے بڑھتا ہے 10 درجے بلند، 10 گناہ گھٹ گئے، اور اس کے ساتھ حسنات بڑھ رہے ہیں، سیئات گھٹ رہی ہیں، گناہ جھڑ رہے ہیں۔ بظاہر گھر سے مسجد تک آنے والا انسان عبادت کرنے آ رہا ہے، لیکن چونکہ دین کی ادائیگی کے لیے، دین کے اہم فریضے کے لیے قدم بڑھا رہا ہے، اس کا ہر بڑھنے والا قدم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ وزن رکھا ہے کہ وہ گناہوں کو گرا رہا ہے، گناہ جھڑ رہے ہیں، گناہ مٹ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ اللہ کے گھر کے قریب آ رہا ہے تو یہ اللہ سے نزدیک ہو رہا ہے۔ تو دین کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص رات کی تاریکیوں میں اللہ کے گھر آتا جاتا ہو، رات کی تاریکی سے مراد عشاء اور فجر کی دو نمازیں اندھیرے میں ادا کی جاتی ہیں۔ اب تو بجلی کا دور دورہ ہے تو اس وقت بھی روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر عام فطری نظام ہو، بجلی نہ ہو اور سادہ زندگی ہو، عشاء کے وقت بھی اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے اور فجر کے وقت بھی اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیروں کے اندر اللہ کے گھر آنے جانے والوں کے لیے تم آنکھ بند کر کے مومن ہونے کی بشارت دے دو، ان کے بارے میں صاحب ایمان ہونے کی گواہی دے دو کہ جو شخص عشاء کے لیے بھی چلا آ رہا ہے، فجر کے لیے بھی چلا آ رہا ہے، ان اندھیروں کے اندر گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھانے والا، فرمایا کہ تم ان کے لیے جیتے جی صاحب ایمان ہونے کی بشارت دے دو اور ان کے لیے مومن بندہ ہونے کی گواہی دے دو۔ کیونکہ منافق وہ ایسی نمازوں میں نہیں آتا، وہ دیکھتا ہے اندھیرا ہے، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ میں آیا تھا کہ نہیں۔ تو منافقین ان نمازوں میں پیچھے رہا کرتے تھے، دن کی نمازوں میں تو دکھاوے کے لیے آ جایا کرتے تھے، لیکن اندھیروں میں، ظاہر ہے کہ مسجدوں میں بھی اندھیرے ہوتے تھے، چراغ اور شمع روشن کی جاتی تھی تو اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون آیا کون نہ آیا۔ تو منافقین چونکہ پیچھے رہا کرتے تھے اندھیروں والی نمازوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کی طرف بڑھنے والے قدم اور اندھیروں کے اندر آنے والے مومن مسلمان ایسے مخلصین ہیں کہ جب موقع آئے، ضرورت پڑ جائے تو تم آنکھ بند کر کے ان کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دے دو۔ بعض دفعہ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی طرف اٹھنے والا قدم وہ اپنے لیے بہت بڑی بشارت سمیٹ لیتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے دینی حوالے سے اگر علم دین کے حصول کے لیے، دینی معلومات کے حصول کے لیے انسان قدم بڑھا رہا ہے تو یہ قدم بھی بڑا مبارک ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ساری مصروفیات سے فارغ ہو کر دینی جذبے سے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر دینی معلومات کے حصول کے لیے یا بعض دفعہ کسی مسئلے کے معلوم کرنے کے لیے قدم بڑھا رہا ہے، تو یہ قدم بظاہر کسی عالم دین کی طرف بڑھ رہا ہے، کسی وائز اور خطیب کی طرف بڑھ رہا ہے، کسی مصلح کی طرف بڑھ رہا ہے، کسی نیک محفل اور مجلس کی طرف بڑھ رہا ہے، کسی دینی ماحول کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن یہی بڑھنے والا قدم اپنے لیے جنت کے راستے آسان کر رہا ہے۔ اتنی بڑی بشارت کہ جس کی خاطر انسان دنیا کے اندر دین کی خاطر آگے قدم بڑھا رہا ہے، یہ اپنے لیے جنت کے راستے آسان کر رہا ہو، معمولی بشارت نہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا، کوئی کاروباری، کوئی دنیاوی مفاد، کوئی آپس کے لین دین کے معاملات، کوئی مفادات، کوئی دعوت، کوئی کھانا پینا، کوئی لینا دینا، کچھ بھی نہیں۔ یہاں ہمارا جمع ہونا صرف اور صرف ایک دینی رشتے کی خاطر ہے، اللہ کی محبت میں اللہ کی باتیں سننے کے لیے، اللہ کے رسول کے پیغام سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ اگر تو ہم اس بشارت کو سامنے رکھ کر اپنی نیت کو اسی انداز سے بنا کر کے چلو، اللہ کی باتیں سننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی، نئی معلومات آئیں گی، اس علم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، اس نیت کے ساتھ اگر گھر سے چلتے ہیں مسجد تک، تو یقیناً یہ بشارت ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ بڑھنے والے قدم اور چلنے والی گاڑی، اس میں پھکنے والا پیٹرول، یہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہاں کارآمد ہوتی ہے۔ یہ جو چیز انسان سرمایہ خرچ کرتا ہے دینداری کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی اتنی قدر و منزلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ گھوڑے بھی لائے جائیں گے جن کو راہ خدا میں استعمال کرنے کے لیے پالا گیا، تیار کیا گیا، ان کے چارے اور ان کے لیے جو بھوسے اور ان کے کھلانے پلانے کی چیزیں، یہ گھوڑے اور حتیٰ کہ جو ان کی لید ہے، جو ان کا فضلہ ہے، اس تک کو بھی میزان عمل میں تولا جائے گا کہ اس گھوڑے کو راہ خدا میں استعمال کرنے کے لیے تیار کیا گیا، تو ان کا چارہ ہو یا ان کا فضلہ ہو، اس کو بھی میزان عمل میں تول کر وزن اس کا کیا جائے گا کہ اس کو اللہ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تو دین کی خاطر ہر بڑھنے والا قدم اور اس کے اندر آنے والا خرچہ یہ رہے گا نہیں جاتا، یہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے، قطرے قطرے کی اللہ تعالیٰ کی قدر ہے، ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ کی قدر ہے. اگر اس نیت کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، مفتی کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے چل پڑے، تو یہ بڑھنے والا قدم عوام الناس کے لحاظ سے اپنے لیے راستہ آسان کر رہا ہے. واعظ و نصیحت، ذکر کی محفل کے اندر اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قرآن اور حدیث کو معلومات کو حصول کے لیے انسان چل پڑا، قرآن اور حدیث کا درس دیا جاتا ہے، اسی نیت سے انسان چلا چلو درس قرآن میں شریک ہو جاؤں گا، درس حدیث میں شریک ہو جاؤں گا، نیت اچھی ہے، جذبے اچھے ہیں کہ درس قرآن سننے جا رہا ہوں، درس حدیث سننے جا رہا ہوں، تو یہی تو علمی محفل ہے. اس نیت کے ساتھ چلنے والا انسان وہ اپنے لیے جنت کے راستے آسان کر رہا ہے. ہمارے اکابرین اور اسلاف نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی مثالیں قائم کی کہ انہوں نے باوجود یہ کہ سمندر کے پاس موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے سمندر، رات دن صبح و شام اس سمندر سے سیرابی کے باوجود جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے، جب معلوم ہوتا کہ ایک اس طرح کی حدیث ہے، فلانے نے صحابی نے اس کو بیان کیا ہے، تو اس کو براہ راست ان صحابی سے سنا کرتے تھے کہ درمیان کے اندر واسطہ کم سے کم ہو کہ حضور سے یہ حدیث میرے کانوں نے تو نہیں سنی، لیکن جس نے سنی بس درمیان میں وہی ہو، تو اس صحابی سے باقاعدہ وہ حدیث سن لیا کرتے تھے. کئی ایک واقعات اس طرح کتب احادیث میں آتے ہیں. جنازے کی نماز جب انسان پڑھتا ہے، کتنا مختصر سا عمل ہے، کھڑا ہوا اللہ اکبر ثنا پڑھ لی، اللہ اکبر درود شریف پڑھ لی، اللہ اکبر دعائے مغفرت پڑھ لی، اللہ اکبر سلام پھیر دیا، احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب حاصل کر لیا. احد پہاڑ طویل عریض اور بہت اونچا بلند و بالا پھیلا ہوا ایک پہاڑ ہے. اگر دنیاوی زندگی میں خالی اس کی مٹی ہی انسان کو مل جائے تو مالا مال ہو جائے، چہ جائے کہ آخرت کا اجر و ثواب جو احد پہاڑ کے برابر اور صرف نماز جنازہ پڑھنے پر مل جاتا ہے. اور اگر جنازے کے ساتھ تدفین تک جایا جائے، قبرستان تک جایا جائے، تدفین کے عمل میں شریک ہوا جائے، تو دو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. جس کو آپ نے تعبیر فرمایا تھا کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو اس کو ایک قیرات ثواب دیا جاتا ہے، اور جو تدفین میں بھی شریک ہو اس کو دو قیرات ثواب ملتا ہے. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی، فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں، میں نے تو نہیں سنا حضور سے. بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی، آپ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا، قریب ہی موجود تھے، کہا کہ جاؤ اماں جان سے پوچھ کر آؤ کہ یہ حدیث اس طرح سے ہے. وہ گئے، معلوم کر کر آئے کہ ہاں، آ کر بتایا کہ امی جان نے بتایا کہ واقعتاً یہ حدیث اسی طرح سے کہ جو جنازے میں شریک ہوگا ایک قیرات، اور جو تدفین میں بھی شریک ہوگا دو قیرات، اس کو ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا کہ قیرات کتنا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے بتایا کہ ایک قیرات بہت پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ہے. اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی، چونکہ ظاہر سادہ تھی، کھجور کے پتوں کی چھت تھی اور کھجور کے تنوں کے اس کے اندر شہتیر تھے اور سادہ مٹی کی زمین تھی، اس پر سنگریزے بچھا دیا کرتے تھے تاکہ وہ ذرا سخت ہو جائے، فرش جیسا بن جائے. تو مسجد نبوی کے سنگریزوں سے کھیل رہے تھے، ہاتھ میں سنگریزے تھے، اور اپنے شاگرد سے جب یہ حدیث سنی تو خوشی میں ان سنگریزوں کو اچھالا. فرمایا کہ پھر تو ہم نے کئی قیرات ثواب جمع کر لیا ہوگا، چونکہ اب تک کئی جنازے پڑ چکے تھے، تو یہ حدیث جب سنی تو خوشی سے بے ساختہ ان سنگریزوں کو یوں اچھالا. فرمایا کہ اب تک کئی قیرات ہم نے جمع کر لیے ہوں گے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ حضرات اتنے سیراب ہونے کے باوجود بھی علم سے مستغنی نہ تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ حدیث پہنچی کہ ایک صحابی ہے جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. تو یہ جب پتہ چلا کہ ایک صحابی حدیث بیان کرتے ہیں لیکن وہ اس وقت یہاں مدینہ منورہ میں موجود نہیں، معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ سرزمین شام میں دمشق کے اندر وہ مقیم ہے. تو باوجود یہ کہ وہ حدیث سن لی تھی تہجد کی فضیلت والی، لیکن علم کی پیاس ایسی تھی کہ آقا کا فرمان جو مجھ تک پہنچے اس میں واسطے کم سے کم ہو، اس کو بیان کرنے والے راوی کم سے کم ہو، کیوں نہ میں اس حدیث کو براہ راست اسی شخص سے سنوں کہ جس کے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہو. اونٹ تیار کرایا، رخت سفر باندھا اور مدینہ منورہ سے سرزمین شام دمشق کی طرف چل پڑے. لگ بھگ مہینے بھر کا سفر ہے اور لگ بھگ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. لگ دگ جنگل بیابان ہے، ریگستان ہے، گرمی ہے، ریت ہے اور دھول مٹی ہے، لیکن علم کی پیاس لے کر چل پڑے مدینہ منورہ سے سرزمین شام. دمشق میں پہنچے، معلومات حاصل کرتے کرتے ان صحابی کے گھر تک پہنچے، دستک بھی، غلام آیا، بتایا کہ جاؤ، صحابی کا نام لیا کہ ان کو بلاؤ. وہ اندر گئے اور جا کر بتایا غلام نے کہ ایک نو وارث کوئی اجنبی پردیسی انسان آیا ہے، غبار آلود خاک میں اٹا ہوا ہے، مسافر لگتا ہے. پوچھا جاؤ اس کا نام تو پوچھو کہ ہے کون. آ کر پوچھا تو بتایا کہ جاؤں کو بتاؤ جابر ابن عبداللہ. نام جب سنا دوڑے ہوئے بھاگے آئے کہ جابر ابن عبداللہ مدینہ منورہ سے میرے گھر پر تشریف لے آئے زہ نصیب. اور میں آئیے تشریف لائیے. کہا کہ نہیں، میں صرف مدینہ منورہ سے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے وہ حدیث سنا دو جو تہجد کی فضیلت کے بارے میں تمہارے کانوں نے زبان رسالے سے سنی ہے. وہ حدیث سننے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. کہا کہ صرف اس خاطر آپ نے سفر کیا ہے؟ کہا کہ جی ہاں. فرمایا کہ وہ حدیث تو میں آپ کو ضرور سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں. پھر یہی حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ طے کرتا ہے، کوئی سفر کرتا ہے، کوئی مسافت طے کرتا ہے، جس کے اندر اس کی طلب اور جستجو صرف علم ہو، اللہ تعالیٰ اس سفر کی بدولت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ حدیث سنا دی جس میں تہجد کی فضیلت بیان کی گئی تھی. فرمایا کہ آئیے تشریف لائیے، کھانا کھائیے. کہا کہ نہیں، اس سفر کے اندر میری غرض صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک تھی. میں نہیں چاہتا کہ میرا اس سفر کی غرض کے اندر کوئی اور چیز بھی حائل ہو جائے. یہ کہہ کر سلام کی اور وہاں سے واپس پلٹ گئے. تو علم کی طلب اور علم کی پیاس اگر سچے جذبے کے ساتھ ہو، جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 70-80 سالہ بوڑھے شخص مدینہ منورہ میں آئے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سیاہ فام ہوا ہوا ہے، کالا کلوٹا ہو رہا ہے، بکھرے بال، غبار آلود چہرے کے ساتھ اونٹ پر آیا. 70-80 سالہ عمر رسیدہ انسان ہے اور سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی، فرمایا کہ بابا جان کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بتایا کہ دمشق سے آ رہا ہوں، شام سے آیا ہوں. کہا کہ اتنی ضعیف العمر کے باوجود، اتنی عمر رسید کی کے باوجود اتنا لمبا سفر طے کرنے کا سبب کیا ہے؟ مدینہ منورہ تشریف لانے کی غرض کیا ہے؟ کہا کہ التحیات سیکھنے آیا ہوں. یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہزاروں قطار رونے لگے کہ ایک بوڑھا انسان 70-80 سالہ، اس کی حالت ایسی ہو گئی، دھوپ میں سفر کر کر کے کالا کلوٹا ہو رہا ہے کہ زمین کی رنگت بھی اس سے زیادہ گوری دکھائی دے رہی ہے، غبار آلود ہے، عمر رسیدہ ہے، سرزمین شام سے مشقت بھرا سفر طے کر کے صرف التحیات سیکھنے کے لیے آیا ہے. روتے روتے حتی ابتلت لحیته من دموعه، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی اور آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے ہیں. جب تھوڑا سا تحمل ہوا، فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تم کو عذاب نہیں دے گا. اتنے جذبے کے ساتھ اتنی دور سے ایسا کٹھن سفر طے کر کے علم حاصل کرنے کے لیے اور ایک تحیات سیکھنے کے لیے چلے آئے. اگر جذبے اچھے ہوں اور سعادت مندی کا حصول مطلوب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسی بشارت کے سامان رکھے ہیں، اچھی محفلوں میں، اچھی صحبتوں میں اور دین کے سیکھنے کے لیے دینی جذبے کے ساتھ جب انسان قدم بڑھاتا ہے، اپنے لیے جنت کے راستے آسان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے سچے جذبے عطا فرما دے کہ جو بھی دینی محفل ہو، دینی محافل و مجالس ہو، تو ہم انہیں جذبوں کے ساتھ آئیں تو انشاءاللہ جنت کے راستے ہمارے لیے آسان ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، ایک کشتی کا سوار فرما دے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم احفظنا من شر كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.